ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی، پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. جی ہاں ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام عشق و محبت، وحد و تو اخوت کے ایام ہیں. جی ہاں، یہ ایام پیغمبر امن و آشتی، پیغمبر منادی وحدت، ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے فرزند گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام ولادت با سعادت ہیں اور خوشی کے ایام ہیں. آپ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول علماء اہل سنت اور راویان اہل سنت کے مطابق پیغمبر نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت با سعادت ہے، اور 17 ربیع الاول راویان اہل تشیع یا علماء شیعہ کے مطابق حضرت ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت با سعادت ہے. تو اسی مناسبت سے ان ایام کو یہاں اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ہفتہ وحدت یا ہفتہ اتحاد بین المسلمین قرار دیا تھا، اور اس کے بعد سے یہ ہفتہ پوری دنیا میں ہر سال انتہائی جوش و عقیدت اور جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. اسی مناسبت سے یہاں ہر سال وحدت اسلامی کانفرنس بھی منعقد ہوتی ہے، اور اس کا 24th دور آج یہاں تہران میں شروع ہوا. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع بھی یہی، اس پر ہم گفتگو کریں گے مگر مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 24th بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس آج تہران میں منعقد ہوئی. دنیا کے 57 ملکوں کے 200 سے زائد علماء، مفکرین، دانشور اور صحافی حضرات یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں، اور اتحاد بین المسلمین اور وقت کی سب سے اہم ضرورت اتحاد کے موضوع پر آپس میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں. اور اس مرتبہ یہ کانفرنس اس لیے اور بھی اہمیت اختیار کر جاتی ہے کہ اسلامی دنیا میں اس وقت تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. تونس سے لے کر مصر اور مصر سے بحرین، یمن اور لیبیا جیسے ملکوں میں تیزی سے بیداری کی لہر دوڑ رہی ہے، اور اس وقت اس کے پیش نظر ظاہر ہے کہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ بھی سرگرم عمل ہو گئی ہیں اور ان کی سرگرمیاں بھی تیز ہو گئی ہیں. تو ظاہر وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اسلامی بیداری اور عوامی بیداری اسلامی دنیا میں اتنی تیزی سے پھیلے اور اس کا دائرہ تیزی سے پھیلے. اس وقت ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز دانشور پروفیسر محمد عارف صاحب. عارف صاحب، السلام علیکم. ہاں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے اطلاع دی ہے کہ رابطہ ہمارا لندن سے برقرار نہیں ہو سکا ہے، اگرچہ ان کی تصویر بہرحال میں دیکھ رہا ہوں لیکن بہرحال آواز نہیں پہنچ پا رہی ہوگی. میں نے عرض کیا کہ یہ ایام عشق و محبت اور وحدت و اخوت کے ایام ہیں، اور اس ذات والا صفات کی ولادت با سعادت کے ایام ہیں جس نے بشریت کو جو سب سے پہلا درس دیا تھا وہ وحدت، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیا تھا، اور جس نے مدینے میں آنے کے بعد جو پہلی اسلامی حکومت تشکیل دی تھی اس کا بنیادی ترین اصول جو تھا وہ اتحاد، یگانگت، بھائی چارہ اور اخوت تھا. تو ظاہر ہے کہ جب سب سے بڑا درس ہمارے پیغمبر کا یہی ہے تو ہم کو اس درس پر سب سے زیادہ عمل بھی کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھیوں نے اطلاع دی ہے کہ اس وقت لندن اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر محمد عارف صاحب. پروفیسر صاحب، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی پروفیسر صاحب، بہت مبارک ہوں یہ ایام آپ کو اور ہمارے دیگر ناظرین کو. پیغمبر رافت و رحمت اور منادی وحدت حضرت ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام ولادت با سعادت ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کا جو سب سے اہم درس تھا وہ وحدت، اخوت اور بھائی چارے کا درس تھا. آج جب عالم اسلام اور اسلامی دنیا تیزی سے بیداری اور اسلامی بیداری کی لہر کے تحت آگے کی طرف رواں اور دواں ہے، تو ایسے میں اسلام دشمن طاقتیں بھی بہت زیادہ سرگرم عمل ہو گئی ہیں. تو اس موجودہ صورتحال میں جو مصر، تونس اور بحرین اور لیبیا اور یمن وغیرہ میں پیدا ہوئی، اس کے پیش نظر مسلمانوں کے اتحاد کی ضرورت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
پہلی بات آپ کو بھی مبارک ہو اور آپ کے تمام سامعین کو رسول کریم کی ولادت کے اوپر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیکن جہاں تک اب اسلامک ملک کا تعلق ہے، جو تونس میں اور ایجپٹ میں ہوا ہے وہ ایک بہت بڑا ریولوشن ہے، بہت بڑا انقلاب ہے، جس انقلاب کے خیالات اصلی جو ہیں وہ ایران کے 1972 کے انقلاب سے آئے تھے. کیونکہ ایرانی انقلاب نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر مسلمان یونائٹ ہوں، متحد ہوں، تو وہ ڈکٹیٹرز جو ہیں ان کے، جو ان کے اوپر سامراج کے پٹھو ہیں، ان کو، ان سے وہ نجات حاصل کر سکتے ہیں. وہی خیالات جو ہے وہ تونس میں بھی پہنچے اور وہاں کے عوام جو ہے وہ اس بات پر کھڑے ہو گئے کہ اب ہم اس ڈکٹیٹر کو اور ان سامراج کے اسٹوجز کو نکال پھینکیں گے. دوسری طرف وہی خیالات مصر میں، مصر کی آبادی میں مسلمانوں کی تعداد 93% ہے، 93% مسلمان ہیں، اور وہ مسلمانوں کی، وہ ایران کے خیالات ان کے یہاں بھی سرایت کر گئے. لوگوں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ وہ ان کے دل سے ڈر ختم ہو گیا، پھر وہ لاکھوں کی تعداد میں سامنے آ گئے اور ڈکٹیٹر اور اس کے جو اس کو جو قائم رکھنے والے لوگ تھے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ کس طرح ہم اس کو کنٹرول کریں. اور اس طرح جو مصر کا انقلاب آیا ہے وہ سارے مشرق وسطی میں جتنے ڈکٹیٹرز ہیں، جتنے یہ اسٹوجز ہیں، ان کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے. اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو جارڈن میں بھی لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ یمن میں کھڑے ہو رہے ہیں، جہاں کی 30-40 سال سے ایک ڈکٹیٹر قائم ہے جو کہ امریکہ کا انٹرسٹ سرو کر رہا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ لیبیا میں بھی ہو رہا ہے. سارا مسئلہ یہ رہا ہے اب تک کہ 1 بلین مسلمان ہیں دنیا میں، لیکن وہ متحد نہیں تھے، وہ فرقوں میں ان کو سماج نے بانٹ دیا تھا. اور سماج کے لیے تو یہ بڑے فائدے کی چیز ہے کہ اگر مسلمان فرقوں میں بڑھ جائیں اور ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہیں، تو اس سے فائدہ جو ہے وہ صرف سامراج کو ہوگا، اور پٹھو جو ہے وہ ان کو یہ موقع دیں گے کہ ان کے وسائل اور ان کی دولت جو ہے اس پر وہ قبضہ کریں، ان کے جو سامراجی ماسٹرز ہیں، اور عوام جو ہے وہ غریب، غربت اور افلاس میں رہیں اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرتے رہیں. تو ایرانی انقلاب اور اس کے بعد تونس اور ایران کے اور ایجپٹ کے انقلاب سے ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ اگر لوگ متحد ہو جائیں تو وہ بہت آسانی سے، آسانی تو میں نہیں کہوں گا، میں کہوں گا اپنی جدوجہد کے ذریعے اور سیکریفائس کے ذریعے وہ ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ان کے اوپر مسلط ہے اور جو سامراج کو موقع دے رہے ہیں کہ ان کے وسائل کو وہ لوٹ کر لے جائیں. آپ دیکھیں گے کہ مصر میں امریکہ نے 1979 سے مصر کو 62 بلین ڈالر کی امداد کے نام پر ان کو پیسے دیے، اور 70 بلین جو تھے وہ مبارک کی فیملی اکیلے چوری کر لے گئی وہاں سے. تو عوام کو تو ان سے کچھ نہیں ملتا. سراباز جو مدد کی بات کرتا ہے تو مدد جو ہے وہ عوام کو نہیں پہنچتی ہے، وہ تو ان پٹھوؤں کو پہنچتی ہے اور ان کے اعلی کار جو لوگ ہیں ان کو پہنچتی ہے، عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا کے 1 بلین مسلمان جو ہیں وہ فرقہ پرستی اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت کو ختم کر دیں تو وہ بہت کچھ حل کر سکتے ہیں. آپ آخر ایک بات تو آپ کو ماننا پڑے گی کہ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، تو پھر اختلاف کس باتوں کا؟ اختلاف جو پیدا کیا گیا ہے وہ سامراج نے اور ان کے پٹھوؤں نے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کیا ہے. میں آج دیکھ رہا تھا امام خمینی کی تقریر جو تھی کے خیالات کی، وہ اس میں انہوں نے بالکل یہ ظاہر کیا کہ اختلاف تو کوئی ہے ہی نہیں، دونوں سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں ایک دوسرے کے. اختلاف پیدا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کہ مسلمانوں کی ناچکری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو اس کے بیرونی جو سامراجی ہے اور ان کے پٹھو جو ہیں وہ اس سے برابر فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو لگاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں آج عراق کی حالت جو ہے, عراق میں جگہ جگہ لوگوں کو مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے ایک دوسرے سے. اگر آپ دیکھیں بحرین میں, وہاں بھی وہ جو بادشاہت ہے وہ لڑوا رہی ہے دوسروں کے خلاف جو ہے. اگر آپ یہی دیکھیں حالات جو ہیں وہ پاکستان میں بھی کچھ علاقے میں یہ ہو رہا ہے کہ فرقوں میں جنگ جدال پیدا کیا جائے. اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کون اس سے فائدہ اٹھائے گا؟ فائدہ صرف ان کو ہوگا جو کہ سامراج کے پٹھو ہیں اور سامراج کو خود فائدہ ہوگا.
جی پروفیسر صاحب, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. جی پروفیسر صاحب,
میں سمجھتا ہوں کہ یہ
آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں کافی دیر سے کراچی میں پاکستان کے سینئر تجنگار اور بزرگ ممتاز دانشور پروفیسر شمیم اختر صاحب. پروفیسر صاحب السلام علیکم.
السلام علیکم, آپ کیسے مزہ آ
رہے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. پروفیسر صاحب, یہ ایام پیغمبر امن و آشتی, منادی وحدت, ختم مرتبہ حضرت سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام ولادت باسعادت ہیں, اور اسی مناسبت سے یہاں اسلامی جمہوریہ ایران میں ہر سال وحدت اسلامی بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی جاتی ہے, جس کا اس سال 24th دور ہے. یہ کانفرنس آج شروع ہوئی ہے اور آپ ظاہر ہے کہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں ایران اور خاص طور پر مشرق وسطی کے حالات پر. آپ کو پوری طرح سے معلوم ہے کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے جو سب سے پہلا نعرہ دیا تھا وہ اتحاد, یگانگت, بھائی چارے کا تھا, اور اس ہفتے کو ہفتے وحدت انہوں نے قرار دیا تھا. اس طرح کی جو کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں وحدت اسلامی کے عنوان کے تحت, موجودہ دور میں جب عالم اسلام کو بہت زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے, کتنی مؤثر مفید واقع ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہمیت کی حامل یہ کانفرنس ہے, کیونکہ دیکھیے مسلم امہ کو مختلف قومیتوں میں, مختلف فرقوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا, اور جیسا کہ ہمارے شریک مذاکرہ ایک صاحب نے فرمایا,
جی لندن میں پروفیسر عارف صاحب ہیں,
جی عارف صاحب نے جیسا فرمایا میں سے بالکل متفق ہوں کہ یہ دراصل پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی استعمار کی پرانی روش ہے, جس کے تحت ان کے گماشتے اس کام میں لگے ہوئے ہیں. تانچہ امام خمینی نے صحیح تشخیص کی کہ دراصل اس انگریزی کا اصل میں کیا محرکات ہیں, اور آپ نے اس کا جواب یہ تلاش کیا کہ مسلمانوں کے تمام فرقوں کے, تمام مسالک کے لوگوں کو, تمام قومیتوں کو یکجا کر کے انہیں متحد کر دیا جائے, تاکہ وہ اپنی آزادی کا تحفظ کر سکیں اور اپنے نظریے کے مطابق ایک نظام تعمیر کر سکیں جو استحصال سے پاک ہو, اور جو مستضعفین کو استحصال سے آزاد کر کے ان کو ایک معاشرتی عدل سے ہمکنار کرے, اور اونچ نیچ کا جو فرق ہے, ذات پات کے جو مصنوعی پیدا کر دیے گئے ہیں اختلافات, ان کو دور کرے, اور جو مختلف قومیتوں کے درمیان علاقائی تنازعات کھڑے کر دیے ہیں, ان سبوں کو دور کر کے ایک وسیع تر امت پر مبنی ایک متفقہ موقف اختیار کیا جائے, جو تمام استعمار کے خلاف سیدھا پلائی ہوئی دیوار بن جائے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں اس کی حفاظت بہت ہے, اور اس کا خاطر خواہ اثر بھی ہو رہا ہے حکمرانوں پر, نہ صحیح لیکن ایک عرب کے قریب پھیلے ہوئے کرے عرض پہ کلمہ گو مسلمان اس پیغام پہ لبیک کہتے ہوئے اس پہ اس کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں اور اس پہ گامزن ہونا چاہتے ہیں.
جی بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا. پروفیسر عارف صاحب, آج جو اسلامی بیداری کی لہر عالم اسلام میں پیدا ہوئی ہے, مصر سے لے کر تونس, اور تونس سے لے کر مصر اور بحرین, یمن, جیسا کہ ابھی میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا, تو مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک بہتر کل یا بہتر مستقبل کی نوید دے رہی ہے یہ صورتحال. تو ایسے میں مسلمانوں, مسلم امہ, عمائدین, دانشوروں اور علماء کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟
ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ لوگوں میں اتحاد، یکجہتی، محبت پیدا کریں. اور دیکھیے، اسلام جو ہے وہ رسول کریم جو تھے وہ تو رحمت العالمین تھے، وہ رحمت المسلمین نہیں تھے، وہ رحمت ساری دنیا کے لیے وہ رحمت بن کے آئے تھے. تو مسلمانوں کو بھی دوسروں کی طرف ٹالرنس اور ذمہ داری اور محبت سے پیش آنا چاہیے. پہلے تو وہ آپس میں جتنے ان کے جھگڑے ہیں اور جو مصنوعی طور پر جو جھگڑے پیدا کیے گئے ہیں اور جو تفریق نفاق پیدا کیا گیا ہے، اس سے وہ اپنی جان چھڑائے. وہ اس بات کو سمجھیں کہ اس سے فائدہ جو ہے وہ سامراج اور اس کے پٹھوؤں کو ہو رہا ہے، کسی اور کو نہیں ہو رہا ہے. اگر پاکستان میں یا کسی اور ملک میں کسی فرقے کے خلاف کوئی بم چھوڑ دیتا ہے تو اس اور سے لوگ مر جاتے ہیں اور زخمی ہو جاتے ہیں، تو فائدہ تو امریکہ کو ہوتا ہے اور کسی کو فائدہ اس سے نہیں ہوتا. اس سے کوئی کسی کو فائدہ نہیں ہوتا سوائے سامراجی ملکوں کو فائدہ ہوتا ہے. اور پھر وہ اپنے ملک میں پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ بالکل جاہل ہیں، وہ بالکل انکیپیبل ہیں، اور اس لیے ان کے یہاں تو نہ ڈیموکریسی آ سکتی ہے نہ وہ ترقی کر سکتے ہیں. لیکن اب مسلمانوں نے، ایران کے انقلاب نے ثابت کر دیا کہ یہ بالکل غلط تھی. انہوں نے آزادی بھی حاصل کی اپنی سماج سے بھی اور اس کے پٹھوں سے بھی، اور ان خیالات کو آگے بڑھایا جو کہ اب سارے مڈل ایسٹ میں، سارے مشرق وسطی میں پھیل رہے ہیں، بلکہ دوسرے تمام مسلمان ممالک میں پھیل رہے ہیں کہ مسلمان اپنے کو خود آزاد بھی کر سکتے ہیں اور ترقی بھی دے سکتے ہیں اور بھائی چارہ بھی قائم کر سکتے ہیں آپس میں. اگر آپ دیکھیں آج فلسطین کا جو مسئلہ ہے، آج تک فلسطین کے مسائل پر تمام مسلمان اکٹھا نہیں ہوئے ہیں. کچھ لوگوں نے تو بیان بازیاں کی ہیں لیکن کچھ لیڈروں نے، لیکن انہوں نے ان کی مدد نہیں کی. میں آپ کو پچھلے اس میں دے رہا تھا کہ ابھی ایک بہت مشہور امریکن جرنلسٹ سیمور ہرش نے کہا ہے، جو کہ ساری دنیا میں مشہور ہے جرنلسٹ، یہ اس نے کہا ہے کہ غزہ پر جب اسرائیل نے حملہ کیا تو یہ اسرائیلیوں کو مصر کی انٹیلیجنس نے تمام حالات سے آگاہ کیا کہ کہاں پر حماس کے لیڈر ٹھہرے ہوئے ہیں، سو اس طرح سے کہ اسرائیل ان پر بم گرا سکے. تو جب مسلمان ملک اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں تو آپ ان سے اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے تھے وہ لیڈر جو تھے، اور وہ ایکچولی مدد جو کر رہے تھے وہ امریکہ کی کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کی مدد کر رہے تھے، حالانکہ وہ مسلمان ملک کے لیڈر تھے. آج امریکہ جس نے بڑی تقریر کی اوباما نے جا کر کے مصر میں کہ وہ مسلمانوں کے دوست ہیں، کل ہی اس نے اس بات کا پردہ چاک کر دیا کہ جب فلسطین کا مسئلہ آیا اور اسرائیل سے کہا پر ریزولوشن پاس کیا گیا، پاس کرنے کے لیے پیش ہوا یونائٹیڈ نیشن میں، تو سیکورٹی کونسل میں، تو اس کے 15 ممبر تھے، 14 ممالک نے اس ریزولوشن کو سپورٹ کیا کہ اسرائیل وہاں پر اپنے سیٹلمنٹ نہ بنائے. صرف ایک ملک امریکہ جو تھا اس نے اس کو ویٹو کر دیا. اس کا مطلب کہ وہ الیگل اور غیر قانونی کام جو اسرائیلی کر رہے تھے ان کو وہ شے مل گئی کہ وہ جاری رکھیں. تو اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکہ کا رویہ جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف صرف دشمنی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ اوباما شاید حالات کو ٹھیک کرے گا اور مسلمانوں سے کچھ ہمدردی رکھے گا، لیکن اب یہ ثابت ہو گیا کہ اوباما اور اس سے پہلے جو پریزیڈنٹ بنے ہیں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. امریکہ کی پالیسی آج بھی وہی ہے جو پہلے تھی. وہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ مصر کا جو انقلاب آیا ہے، تونس کا جو انقلاب آیا ہے، اس کو کسی طرح سے وہ راستے سے موڑ کر کے اپنے مطلب کے لیے استعمال کر سکیں، لیکن میرا خیال ہے اب یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ لوگ جو ہے، جیسا آپ نے کہا، اب مسلمان جو ہے وہ جاگ گئے ہیں. اب ان کو اس طرح سے بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا جیسے کہ پہلے بناتے رہے ہیں. انہی حالات سے آپ یہ بھی اندازہ کریں گے کہ یہ لہر جو ہے وہ صرف یہاں تک نہیں رہے گی. تمام وہ پٹھو جو ان کے بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے، ان کے خلاف لوگوں میں نفرت اور پھیل رہی ہے.
بہت بہت شکریہ آپ کا، میں پھر حاضر ہوں گا پروفیسر صاحب. اس وقت چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں پاکستان کی سینئر صحافی محترمہ فوزیہ شاہی صاحبہ. محترمہ السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
محترمہ فوزیہ شاہی صاحبہ، بات ہو رہی ہے یہ ایام سرکار ختم مرتبت منادی وحدت اور رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت باسعادت کے ایام ہیں، اور ان کا جو سب سے بڑا درس تھا وہ اتحاد اور وحدت کا درس تھا، اخوت اور بھائی چارے کا درس تھا۔ اسی مناسبت سے یہاں اسلامی جمہوریہ ایران میں ہر سال ہفتہ وحدت کی تقریبات ہوتی ہیں اور عالمی کانفرنس بھی منعقد ہوتی ہے، جس کی یہ 24واں دور ہے، اور آج 24ویں کانفرنس یہاں پر شروع ہوئی ہے جس میں دنیا کے 57 ملکوں کے عمائدین اور شخصیات شریک ہیں۔ مقصد کہنے کے یہ ہے کہ ایک ایسے وقت، خاص طور پر ان دنوں جب عالم اسلام ایک آگہی، شعور اور بیداری کے ماحول میں ہے اور بیداری کی لہر دوڑی ہوئی ہے، تو ایسے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو دانشور طبقہ ہے، جو باشعور اور سیاسی طبقہ ہے، اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، جبکہ دشمن طاقتیں، جو اسلام کی دشمن طاقتیں ہیں، وہ متحد ہو چکی ہیں کہ یہ جو اسلامی بیداری کی لہر اٹھی ہے عالم اسلام میں، اس کو کسی نہ کسی طرح سے کچلا جائے، اس کو دبایا جائے۔
بہت شکریہ۔ پہلے تو میں آپ کی وساطت سے، میں سمجھتی ہوں کہ کانفرنس کے تمام شرکا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پوری دنیا کے مسلمان ہیں، میں ان کو جو آپ کی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جو آپ ہفتہ وحدت مناتے ہیں، اس کی مبارکباد دینا چاہوں گی۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر مسلمان کسی بھی ملک سے اخوت کا، محبت کا، بھائی چارے کا کوئی بھی میسج جاتا ہے، وہ تمام امہ کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جس طرح آپ نے اشارہ کیا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت سب سے اہم ضرورت یہ ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، کہ تمام مسلمان ممالک، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو تمام ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کو بھی ایک متحد ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ جو یونی پولر ورلڈ بن چکا ہے، جس کی طرف ابھی آپ کے جو علماء اکرام جو بات کر رہے تھے، جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، یہ انتہائی اس وقت سنجیدہ ایک سسٹم ڈیولپ ہونے کی بات اب آ چکی ہے۔ کیونکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ سرمایہ دار نے، یا اس کو ہم یہ سامراج کہیں یا اس کو کیپٹلزم کا نام دیں، اس نے جو سسٹم دنیا میں روشناس کرایا ہے، جو اس کو متعارف کرایا ہے، وہ کسی طرح مجھے کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ اور اس وقت جو سب سے تنزلی ہے، بلا شبہ ہم یہ اپرائزنگ دیکھ رہے ہیں مشرق وسطی میں، اور مجھے بہت زیادہ خدشہ فیل ہو رہا ہے، کیونکہ جو تیونس میں حالات پیدا ہوئے، یا اس کے بعد میں ساتھ ساتھ دیکھتی ہوں کہ مصر میں جو حالات پیدا ہوئے، اس میں جو انقلاب کی راہ بنی ہے، مجھے بہت یہ ایک اس وقت دکھ بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایران کے انقلاب کی بات ہو رہی تھی، میں سمجھتی ہوں کہ ایران کا جب انقلاب 1979 میں آیا تھا، اس وقت واضح طور پہ امام خمینی صاحب جو تھے، انہوں نے ایک رہنمائی فراہم کی تھی اور اس کی ایک ابتدا ہوئی تھی، اور انقلاب وہی کامیاب ہوتا ہے جس میں رد انقلاب کا امکان کم ہو۔ اور ابھی جو آپ مشرق وسطی کی صورتحال کی بات کر رہے ہیں، مجھے یہ خدشہ فیل ہوتا ہے کہ کسی بھی جگہ انقلاب کے لیے کام نہیں ہے، اس کے لیے ایک گراؤنڈ جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ اپرائزنگ ایک بالکل بڑے سنگین قسم کے ریکشن پہ شروع ہوئی ہے، اور خاص طور پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے تیونس میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا، اور اس میں پوری ہم نے دیکھا کہ پورے تیونس عوام جو باہر نکلے، اسی طرح مصر میں بھی ایک بہت چھوٹی سی لہر جو ہے وہ ایک عوامی لہر میں بنی، اور عوامی لہر کا کہیں بھی توڑ نہیں ہو سکتا، لیکن عوامی لہر کو ایک باضابطہ طور پہ رہنمائی کرنا یقیناً ایک بہت اہم ہوتا ہے۔ اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام جو آپ کے یہاں کانفرنس ہو رہی ہے، مجھے ہمیشہ چاہے وہ ہمارے یہاں 1974 میں اسلامی ممالک کی کانفرنس ہوئی تھی، یا آپ کے یہاں ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ ریگولر ہر سال کانفرنس ہوتی ہے، اب مسلمان ممالک اگر متحد ہو کے ابھی بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ انہوں نے دنیا میں جو 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے، اس کے لیے کیا رہنما خطوط وضع کرنے ہیں، کیا انہوں نے اسی طرح اپنے تمام وسائل جو ہیں سرمایہ دار ممالک کی ہاتھ میں دے دینے ہیں۔ ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک پوری دنیا میں جو مسلمان ممالک ہیں، ان کے پاس اگر قدرتی وسائل کی دولت دیکھی ہے یا دوسرے وسائل کسی بھی طرح، چاہے میں افرادی قوت کی بھی بات کروں گی، کہ اس کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ انقلاب سے پہلے وہاں رد انقلاب آ جاتا ہے، ہم یہ مستقل دیکھتے ہیں۔ میں بہت زیادہ تشویش میں مبتلا ہوں کہ جو لہر مشرق وسطی میں شروع ہوئی ہے، اس کو مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ کسی نہ کسی دوسرے چہرے کی شکل میں وہی اپنے مکرو حربوں کے ساتھ جو ہے اس کو اختیار کرنے جا رہا ہے، اور اسی طرح جو ہے عوام کی جو لہر ہے اس کو سلانے میں وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کا مجھے ہی نہیں بلکہ میرے خیال میں کوئی بھی دکھ رکھنے والا یا کوئی بھی مسلمان ہے اس کو یقیناً اس کا افسوس ہوگا. آپ نے ذکر کیا یقیناً یہ ہمارے لیے بہت متبرک بہت مبارک مہینہ ہے. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا, قائد مختلف ہو سکتے ہیں, کوئی اہل سنت ہو سکتا ہے, اہل تشیع جماعت سے ہو سکتا ہے, کوئی بھی فقہ ہو سکتا ہے, لیکن سب کے لیے کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا کہ جس کے لیے یہ متبارک مہینہ نہیں ہے. اور اس مہینے میں اگر آپ کے یہاں کوئی کانفرنس ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ عہد کرنا پڑے گا, کیا ہم نے اپنی تقدیر اپنے جو مسلمان عوام ہیں یا جو بھی ہمارے وسائل ہیں ہم نے اسی طرح کسی دوسرے ملک کو جھونک دینے ہیں. دوسری طرف میں یہ ضرور کہوں گی اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ جب آپ کی یہاں کانفرنس ہو رہی ہے وہاں یہ سوالات ہو رہے ہوں گے, اگر وہاں جرنلسٹ بھی موجود ہیں, علماء اکرام بھی موجود ہیں, مفکرین بھی موجود ہیں, یقیناً وہاں یہ سوال بھی پیدا ہوگا کہ کیا یہ سرمایہ دار نظام جو ہے جس کو کیپٹلزم کا نام دیا جاتا ہے کیا یہ اسلام کی روح کے قریب ہے, کیا یہ جو عدم مساوات کی بات ہے جو انسانوں کو فقوں میں تفریق کر رہی ہے, غریب امیر کو اس کے جو اس میں فرق بڑھا رہی ہے, کیا یہ سسٹم اسلام کے مطابق ہے, کیا اسلامی ممالک کو آنکھیں بند کر کے اس نظام کی طرف دوڑنا ہے, اور ساتھ ساتھ اگر ہم یہ آج اس کی طرف نہیں دیکھتے. اور دوسری بات جو بات کی جا رہی ہے, یقیناً امریکہ نے جس طرح ایک روز پہلے جو ہے سلامتی کونسل میں غزہ میں اسرائیلی آبادیوں کے حوالے سے جس طرح ویٹو کیا ہے, یا امریکہ کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے, ہم پاکستان میں ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم تو اس کو براہ راست مستقل امریکہ کی جو غیر مہذب حرکتیں ہم اس کو بھگت رہے ہیں, اگر چاہے وہ کسی سفارتکار کے حوالے سے ہوتی ہے, چاہے وہ افغانستان میں کسی طرح کی مداخلت کے حوالے سے ہوتی ہے, ہم اس کو مستقل فیس کر رہے ہیں. ہمارے جو ہے بے شمار وسائل جو ہیں ہم امریکی پالیسیوں کی وجہ سے, میرے خیال میں 1900 اگر ہم 79 سے دیکھتے ہیں تو ہم اپنے وسائل کا بڑا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں کبھی سوویت یونین کو نکالنے پہ, کبھی امریکہ میں طالبان کی جنگ میں اس میں ہم جھونک رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمیں سنجیدگی سے بیٹھنا چاہیے اور اس مبارک مہینے پہ ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ کیا ہم ایک ملک جو پوری دنیا پہ حکمرانی کر رہا ہے ہم نے اسی کی غلامی کرتے چلے جانا ہے, یا ہمیں علاقائی, میں سمجھتی ہوں کہ تعاون جو ہے علاقائی ممالک کا جو تعاون ہے چاہے وہ اسلامی ممالک کی شکل میں ہو چاہے علاقوں کے ممالک کی شکل میں ہو, ہمیں ایک طاقت کی شکل اختیار کرنی ہے.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا.
جب تک ہم یہ طاقت اختیار نہیں کرتے ہم اسی طرح اپنے وسائل دوسرے کے ہاتھوں جو ہیں ان کو تلف کرتے رہیں گے, اور ہمارے یہاں چاہے وہ کسی بھی اسلامی ملک.
مدن میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. جی میں پھر حاضر ہوں گا, آپ اسٹوڈیو میں موجود رہیے گا. پروفیسر شمیم اختر صاحب, یقیناً آپ کی نظر ہے تاریخ پر اور تاریخ اسلام پر بھی. حضور نبی کریم نے جب مدینے میں پہلی اسلامی حکومت تشکیل دی تھی تو اس میں جو چند اہم منشور وضع کیے تھے اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی اغیار ہمارے خلاف سازش کرے, جارحیت کرے, زیادتی کرے تو سب کو متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. ایک اس کے علاوہ اور بھی کئی شیخیں تھیں, ایک شیخ یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان بھائی قرض دار ہو جائے, مقروض ہو جائے تو سب مل کر اس کا قرض ادا کریں گے. یعنی یہاں تک خیال رکھا گیا تھا اس منشور میں, اس اسلامی حکومت کے آئین میں. اور ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم نے جو آئین بنایا تھا وہ صرف اپنی حکومت کے لیے نہیں, ان کی حکومت تو آج کے دور کی حکومت نہیں تھی, انہوں نے تو قیامت تک کے لیے ایک لائحہ عمل, ایک نمونہ عمل پیش کیا تھا. تو اگر کوئی مقروض ہو جائے تو سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب مل کر اس کا قرضہ ادا کریں. تو کیا مصر کے, معاف کیجیے گا, فلسطین کے اور خاص طور پر غزہ کے محصور عوام ابھی تک کہیں سے مقروض نہیں ہوئے, جبکہ ان پر روز بمباری ہو رہی ہے, ان پر طرح طرح کی جارحیت کا ارتکاب کیا جا رہا ہے, تو قرض ادا کرنے کے لیے اتنی تاکید اور ان پر اس طرح سے وحشیانہ جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے تو مسلمانوں کے کانوں پر کوئی جو نہیں رینگ رہی؟
صاحب بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو حکومتیں ہیں وہ امریکہ کے حلقہ بگوش ہیں, لیکن اس کے باوجود جہاں تک عوام کا تعلق ہے وہ ہر طرح سے وہاں کے محصور اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. بلکہ ترکی میں طیب اردگان صاحب نے جو جرت مندانہ قدم اٹھایا تھا کہ وہ ایک فریڈم فلوٹیلا نام کا جہاز لے کے گئے جس میں بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیتیں جن کا تعلق مغرب, مشرق اور تمام ممالک سے تھا وہ غزہ کے لوگوں کی راحت رسانی کے لیے گئے, اور اس کے بعد اسرائیل نے جس طرح وحشیانہ حملہ ان پہ کیا تو اس پہ انہوں نے اسرائیل سے اپنے تعلقات, معمول کے جو تعلقات تھے اس میں بڑا فرق آ گیا, انہوں نے اسرائیل سے معافی طلب کی ہے اس کے لیے, اور غزہ کے محصول لوگوں کی راحت رسانی کے لیے اور اسرائیلی قبضے کے خاتمے کے لیے انہوں نے قدم اٹھایا. اس سلسلے میں ایران نے ان کی حمایت کی ہے, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب اور بہت سے عرب ممالک, جبکہ فلسطینی خود عرب ہیں, ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ عالم کو یہ ہے کہ سعودی عرب نے حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے کے اس کی تمام امداد بند کر دی ہے, اور یہی اسرائیل اور امریکہ نے بھی حماس کے ساتھ سلوک کیا ہے. تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل, سعودی عرب اور امریکہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں, اور ان کے مقابلے میں ترکی, ایران, پاکستان اور بہت سے ممالک کے عوام اپنے غزہ کے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ جدوجہد میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ مسلمان تماشا دیکھ رہے ہیں. جہاں تک عوام کا تعلق ہے تو وہ تو ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں, لیکن حکمرانوں نے ان کو لگام دے رکھی ہے.
جی بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا. جی میں پھر حاضر ہوں گا پروفیسر صاحب کی خدمت میں. پروفیسر عارف صاحب, آپ دیکھیں کہ جب مصر میں یا تونس میں, جی 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 پروفیسر عارف صاحب مختصر جواب چاہوں گا کہ جب مصر میں یا تونس میں انقلاب آیا تو اس کو مغربی ذرائع ابلاغ نے کچھ اور رنگ دینے کی کوشش کی, یہ نہیں کہا کہ یہ سنی اکثریت کا انقلاب ہے مثلا, یا لیبیا میں یا یمن میں جو تحریک چل رہی ہے, لیکن جیسے ہی بحرین کا نام آیا وہاں پر مغربی ذرائع ابلاغ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ اکثریتی انقلاب ہے. تو یہ جو ان کی جو سازش ہے وہ پالیسی, اس پہ کیا کہنا چاہیں گے مختصرا, جبکہ سارے علاقے کے مسائل ایک جیسے ہیں.
دیکھیں بحرین جو ہے, ہاں بحرین کا جو تعلق ہے وہاں پر 6,000 امریکن سپاہی آج موجود ہیں وہاں, وہ ففتھ ان کا جو بیڑا ہے ففتھ فلیٹ کا وہ ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر, اور جناب وہاں پر پیٹریاٹ میزائل جو ہیں وہ لینڈ بیسڈ ہیں وہاں پر, اور $10 بلین کا میوچل فنڈ کا انویسٹمنٹ ہے ویسٹ کا وہاں پر, اور اس طرح سے وہ ان کے بڑے مفادات وہاں وابستہ ہیں. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہاں پر کسی طرح کی ڈیموکریسی قائم ہو. یہ فرق کرنا مسلمانوں کے لیے شیعہ سنی کا تو یہ تو بہت ہی گندی بات ہے, لیکن میں کہوں گا کہ امریکہ اس سے فائدہ اٹھا کر کے وہ نفاق پیدا کرنا چاہتا ہے, اور لوگوں کے مسلمانوں کے دل میں ان کے لیے ہمدردی کم کرنا چاہتا ہے, اور یہ اس کی ٹرک ہے. لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے ابھی تک بحرین کے لیڈروں کا, یہاں تک کہ عورتیں جو کل رات کو بھی انٹرویو ہو رہا تھا ان کا, انہوں نے کہا یہاں شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں پر جدوجہد ہے ایک کرپٹ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف, اور اس میں شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو مغربی لیڈر اور مغربی جو جرنلسٹ ہیں وہ یہ اس مسئلے کو بڑھا رہے ہیں, اور اس لیے صرف ان کا مطلب یہ ہے کہ جتنا نفاق پیدا ہو اسی طرح سے وہاں پر وہ جو کرپٹ رائل فیملی ہے اس کو قائم رکھا جائے, اور اس کے ذریعے سے وہ اس سے اپنے فائدہ اٹھاتے رہیں. جہاں تک ذرا ایک میں بات کرنا چاہتا تھا, محترمہ نے جو بات کی تھی مصر کے بارے میں کہ وہ پریشان ہے کہ وہاں پر شاید ریولیوشن کو ڈائیورٹ کر دیا جائے گا, تمام دنیا کے انقلاب جو ہیں وہ اسی راستے سے چلے ہیں جو آج مصر میں, جو پہلے ایران میں چلا اس کے بعد مصر میں چلا. وہ لیڈر جو آ جاتے ہیں شروع میں وہ لیڈر اصلی نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں روسی انقلاب میں بھی پرنس لوو آ گیا تھا, اور لوو آ گیا تھا, اور ایران میں شاپور بختیار آ گئے تھے. ان لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ انقلاب کو روکیں, لیکن جب عوام کھڑے ہو جاتے ہیں اور جاگ جاتے ہیں تو پھر ان کو روکا نہیں جا سکتا. میں مصری انقلاب کے سے بہت ہی امید پر ہوں کہ وہ انقلاب جو ہے وہ کامیاب ہوگا, اب آپ وہاں کے جاگ چکے ہیں اور اس سے فلسطینیوں کو اور عالم اسلام کو تقویت ملے گی، وہ تقویت جو کہ ایرانی انقلاب نے شروع کی تھی.
جی بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں پروفیسر عارف صاحب، بہت نازش کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. جی کل اس میں فوزیہ شاہد صاحبہ سے اگلا سوال کروں، یہاں پر ایک تھوڑی سی اپنی بات کہتا چلوں کہ ابھی پروفیسر عارف صاحب نے روس کے انقلاب کی بات کی، اس کے بعد ایران کے، ایران میں جو انہوں نے شاپور بختیار کا نام لیا وہ کوئی بھی لیڈر نہیں تھا، وہ تو مفرور شاہ کا ہی اہلکار تھا اور اسی کا مقرر کردہ وزیر اعظم تھا، ورنہ ایران کی اسلامی انقلاب کی قیادت تو اول دن سے ہی، بلکہ 1962 اور 1963 سے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ میں تھی، جب انہیں شاہی حکومت نے ترکی جلا وطن کیا، اس کے بعد پھر وہ 15 سال عراق میں رہے، پھر عراق سے وہ فرانس گئے، پھر فرانس سے فاتحانہ انداز میں جب واپس آئے تو اس وقت یہاں پر شاپور بختیاری شاہ ایران کا جو ظالم شاہ تھا اس کا وزیر اعظم تھا. تو یہاں پر تھوڑا سا بہرحال روس کے انقلاب سے اس اعتبار سے قیادت کے تنازع میں فرق ہے، بلکہ کافی اور بنیادی فرق ہے. ایران کے اسلامی انقلاب کو اول دن سے بہرحال ایک مذہبی اور علمی قیادت میسر رہی ہے. محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ، آپ دیکھیں کہ اوباما نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ ہم صہیونی بستیوں کی تعمیر کے مخالف ہیں، لیکن سلامتی کونسل کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ قانونی شکل دے ان بستیوں کو روکنے کے لیے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب آپ مخالف ہیں تو سلامتی کونسل سے کہیں کہ اس کو روکے.
دیکھیں میں تو ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ امریکہ جو ہے ہمیشہ اس کی پالیسی اپنے مفاد کے مطابق رہی ہے، اور اس کا کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ اس کے اپنے اس کے تناظر میں ہوتا ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا یا دوسرے اس کے کوئی دلچسپی ہے، وہ نہیں ہوتا، وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہے. اور یہاں بھی جب ہم اسرائیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو بالکل واضح ہے، اور وہ کسی طرح بھی اسرائیل کی جو گرفت ہے اس سے نہیں نکل سکتا. اور یہاں آپ کے سامنے اوباما نے جب شروع میں آ کے دعویٰ کیا تھا، چاہے اس میں کشمیر کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا یا فلسطین کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا، اس کی کلائی کھل چکی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ پہ اعتماد کرنا، اس کا کوئی بھی صدر بدل جاتا ہے، چاہے ڈیموکریٹ آ جاتے ہیں چاہے ریپبلکنز آ جاتے ہیں، اس پہ اعتماد کرنا انتہائی غلطی ہوگی، چاہے کوئی بھی ملک کرتا ہے، چاہے اس کو اگر اس کی رہنمائی کوئی حاصل کرتا ہے. میں ذاتی طور پہ بہت سخت جو سسٹم چل رہا ہے انٹرنیشنل، میں اس کی بہت زیادہ ناقدین میں سے ہوں. میں نہیں سمجھتی کہ یہ سسٹم چلنے والا ہے. ہم نے جس طرح اگر فرض کیا کہ سوشلزم کو سمجھا، کمیونزم کو سمجھا، اس کی مخالفت کی یا اس کو سمجھا کہ وہ سسٹم بہتر نہیں ہے، تو اسی طرح یہ سسٹم جو ہے اپنے ابتدا کے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ 20 سالوں کے اندر اندر بالکل ختم ہو رہا ہے. اب یہ سسٹم ایک علیحدہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں وہ دیکھنا پڑے گا. ابھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے، تو بالکل ہمیں دیکھیں وہ ایک سسٹم وہاں اس وقت ہم اگر دیکھتے ہیں 1400 سال پہلے، دیکھیں ایک سسٹم آپ کو بتایا گیا ہے، ایک سسٹم ہے واضح طور پہ، اور میں سمجھتی ہوں کہ اسی سے آپ اپنے وسائل سے بہتر استعمال کر سکتے ہیں اور اسی سسٹم کو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں جس میں عدم مساوات ہو. یہ کسی طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اور نہ ہی میں سمجھتی ہوں کہ اگر امریکہ کی جانب سے کوئی بات کی جاتی ہے. ابھی جو لہر ایک مشرق وسطی میں آئی ہے جس طرف یقیناً بہت زیادہ پر امید ہیں، اور ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا جو میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا چاہوں گی، آپ نے بحرین کے حوالے سے کیا تھا. بحرین میں شیعہ سنی کی ابتدا صرف اس لیے کی گئی ہے کیونکہ یہ لہر جو ہے سعودیہ تک جاتی دکھائی دیتی ہے، اور بحرین اور سعودیہ کے درمیان ایک صرف پل کا راستہ ہے، اور چونکہ سب کو معلوم ہے کہ سعودیہ میں اہل سنت یا جو بھی اس کو کہہ لیں زیادہ ہیں، وہاں اہل تشیع کی تعداد زیادہ ہے، تو وہ صرف اس وجہ سے یہ بات کی جا رہی ہے. اور اس میں بھی آپ کو عزائم سامنے نظر آ گئے ہیں کہ وہ اپرائزنگ کو ڈائیورٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے، عوام کی جو بات ہے اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہاں شیعہ سنی کا مجھے مسئلہ دکھائی نہیں دیتا، وہاں عوام کی اپرائزنگ ہے، جہاں ایک تسلط قائم ہے، بادشاہت قائم ہے، وہاں ظاہر ہے کہ ایک سمندر میں امریکہ کے جو مقاصد ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پورے جو مشرق وسطی میں قدرتی وسائل دولت ہے، تیل کی دولت ہے، اس میں سب پہ نظر ہے. اور ان چیزوں پہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمارا کوئی ہمدرد ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے امریکہ کو کہاں سے کہاں ترقی پہنچا دیا، لیکن آپ کے اپنے وسائل کہاں تھے، کیا آپ نے اتنی اپنی ترقی حاصل کی ہے؟ تو یہ تمام چیزیں میرا خیال ہے بہت سنجیدگی سے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آج جب یہ اپرائزنگ ہو رہی ہے اور اگر ہم یہ نہیں سمجھتے اور تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ اس پہ خود اپنا جائزہ نہیں لیتے تو میں نہیں سمجھتی کہ کل کو آپ کسی کو شکایت کرنے کے قابل رہتے ہیں یا آپ کوئی بات کر سکتے ہیں. اس وقت جتنی ذمہ داری ہم پہ ہے اس کو ہمیں بالکل سمجھنا چاہیے اور مشرق وسطی کی جو اپ رائزنگ ہے جو عوام کی اس کا اس وقت جو وہ جاگ رہے ہیں یا اٹھ رہے ہیں ان کی جو ان کو بالکل رائے گاہ نہیں جانا چاہیے. ہمیں اس وقت ان کی جو اپ رائزنگ ہے اس کو سپورٹ کرتے ہوئے وہاں ایک ایسے سسٹم کو جو امریکہ کی گرفت سے آزاد ہو وہ بنانا پڑے گا. میں ایران کی مثال ہمیشہ یہ دیا کرتی ہوں کہ ایران نے ایک یقیناً پوری دنیا کے وسائل ایک طرف ہیں, ایران نے اگر سٹینڈ لیا ہے میں اس اور اس میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر وہ اٹامک حوالے سے سٹینڈ لیتا ہے یا امریکہ کو کسی طرح بھی آنکھ دکھاتا ہے تو کیا تمام اسلامی ملک جو ہے مل کے وہ نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں. اگر ایک ملک کر سکتا ہے تو باقی 60 ملک جو ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ان کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. اب یہ فقوں کا وقت نہیں ہے اور نہ ہی یہ شیعہ سنی وہابی یہ چیزوں کی بات نہیں ہے, صرف ایک خدا ایک رسول ایک کتاب کی بات ہے اور اسی ایک میسج کو لیتے ہوئے میں آگے بڑھنا ہوگا.
بہت شکریہ آپ کا, میں پھر حاضر ہوں گا. پروفیسر شمی مختار صاحب, اسرائیل کے بعد علاقے میں سب سے بڑا اتحادی مصر تھا یا مصر مراد یعنی اس مبارک کی حکومت یا اس کا سسٹم؟ پروفیسر شمی مختار صاحب یہ آواز سن رہے ہیں؟ بظاہر ایسا ہے کہ رابطہ ہمارا منقطع ہے. میرا اگلا سال میں فوزیہ شاہی صاحبہ صحیح کرنا چاہوں گا جب تک رابطہ ادھر برقرار ہوگا, چاہے 3-4 منٹ ہمارے پاس بچا ہے. محترمہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مصر کے سابق اور مفروض صدر حسنی مبارک کے سب سے بڑے اتحادی تھے اور اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ ایڈ انہی کو ملتی تھی, لیکن بن علی ہوں تیونس کے یا مصر کے صدر حسنی مبارک سابق صدر, یہ عوامی قوت کے سامنے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے اور امریکہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکا اگرچہ اس نے بڑی کوشش کی ان کو روکنے کے لیے, لیکن ظاہر ہے عوامی قوت سب سے بھاری ہوتی ہے مادی دنیا میں. تو کیا اب وقت نہیں آ گیا ہے کہ سعودی عرب ہوں یا بحرین ہوں یا عمان ہوں, اس طرح کے جو ممالک ہیں جو امریکہ سے اپنی لو لگائے ہوئے ہیں اور امریکہ سے خود کو وابستہ کیے ہوئے ہیں, ان کو یہ امید ہے کہ امریکہ ہماری مدد کرے گا, تو کیا یہ جو دو ممالک میں انقلابات آئے ہیں یہ ان کے لیے عبرت نہیں اور وقت نہیں آ گیا کہ ان ممالک کے حکام اور بادشاہت جو ہے وہ بیٹھ کے سوچے اور اپنی عوام کی طرف رخ کریں, یا کب کریں گے؟
دیکھیں ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ تمام اسلامی ممالک کے جو عوام ہیں وہ کسی طرح بھی امریکہ کے قریب نہیں ہیں. میں پاکستان کے حوالے سے بات کرتی ہوں, میرے خیال میں امریکہ کے خلاف جتنے سینٹیمنٹس پاکستان میں پائے جاتے ہیں اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ دیگر اسلامی ممالک میں بھی پائے جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ حکمرانوں میں اور عوام میں یہ خاصا فرق آتا ہے. آپ نے جہاں مصر کی بات کی ہے اس کو ہم تھوڑا سا اگر آپ ہی کے ملک میں لے جاتے ہیں, ایران ہی میں لے کے جاتے ہیں, تو شہنشاہ ایران جو تھے شہنشاہ پہلوی جو ہیں کیا وہ اتنی بڑی طاقت نہیں تھے؟ امریکہ کے سر پہ بیٹھے ہوئے جتنی وہ قوت سے اپنے آپ کو پوری دنیا میں منوا رہے تھے, امریکہ نے کہاں پوچھا؟ امریکہ جو ہے وہ ایک بالکل ہمیں جان لینا چاہیے کہ وہ ایک ایسا ملک ہے کہ وہ چڑھتے سورج کو دیکھتا ہے اور اس کی کہیں بھی کوئی انٹرسٹ اپنا یہ نہیں ہوتا کہ کسی شخص کے ساتھ ہے. مصر میں بھی آپ نے دیکھ لیا, اسی طرح آپ باقی بھی دیکھیں گے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو پورے مشرق وسطی میں جہاں جہاں بھی یہ اپرائزنگ ہو رہی ہے وہاں امریکہ کا ہولڈ ہے, اور یہاں جب عوام کی طاقت ہوگی اور عوام کی طاقت سب سے جو ہے مقدم ہوتی ہے اور بہت ہی طاقتور ہوتی ہے, اور اگر یہ حکومتیں سمجھ جائیں, میں اس میں پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک کو کہوں گی کہ اگر یہ حکومتیں سمجھ جاتی ہیں, اگر ان کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ عوام کی طاقت سے وہ اقتدار میں آئے ہیں, عوام کی طاقت ہی ایک زیادہ معتبر ہے, تو وہ امریکہ سے خود کو ویسے ہی الگ کریں گے. لیکن یہ ہے کہ آتے تو ظاہر ہے میں پاکستان کے حوالے سے کہوں گی عوام کی طاقت سے آتے ہیں, لیکن ایک اس قسم کے ان کے قیود اور وہ بندے ہوتے ہیں کہ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. امریکہ نے کبھی بھی کسی حکومت کا ساتھ نہیں دیا. اگر میں نے ایران کے شاہ پہلوی کی بات کی ہے, اسی طرح ہم اپنے یہاں دیکھتے ہیں ہمارے یہاں بہت سے ڈکٹیٹر آئے ہیں جس کو امریکہ نے بہت سپورٹ کیا, گئے تو اس کے بعد انہوں نے نہیں پوچھا. تو اس لیے امریکہ کا یہ کہنا کہ وہ کوئی ایک دوستی نبھاتا ہے, یا اگر مصر کے حوالے سے تو مصر کے بھی ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہی حشر ہونا ہے جو شاہ پہلوی کا ہوا ہے, وہاں ان کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے. اور اسی طرح تیونس کے بھی ابھی تو مجھے پتا چلا ہے کہ وہ کوئی بیمار ہیں اور غالباً سعودیہ کے کسی ہاسپٹل میں ہیں تیونس کے زین العابدین جو ہیں, لیکن یہ ہے کہ تمام حکمران جو امریکہ کے سر پہ حکمرانی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ امریکہ ان کا کوئی والی وارث ہوگا، تو میں نہیں سمجھتی کہ امریکہ کسی طرح بھی ان کو نہ تو سپورٹ کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ ان کے اقتدار میں جانے کے بعد امریکہ راستے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ اب نئی آنے والی حکومت میں اپنے پنجے کس طرح گاڑے. اب وہ الگ بات ہے کہ آنے والی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اس کے جو گرفت ہے اس سے کس طرح اپنے آپ کو بچائیں، اور یہی ان کی بقا ہوگی. اور جوں جوں وہ امریکہ کی گرفت میں چلے جائیں گے ان کو وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے.
جی بہت بہت شکریہ آپ کا محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ. ناظرین آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ کی. ہم یہاں پر یہ کہنا چاہیں گے کہ ان مہمانوں کی گفتگو کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ تمام مسلم حکمرانوں کو امریکہ سے اپنی وابستگی ختم کرنا ہوگی، انہیں اپنے مرکز توحید اور مرکز اتحاد کی طرف پلٹنا ہوگا، جن کا کعبہ ایک، قرآن ایک، رسول ایک اور اللہ یا خدا ایک. تو ظاہر ہے کہ جب ہم اس مرکز کی طرف لوٹیں گے اور اس پر تکیہ کریں گے تو امریکہ یا اس سے بڑی بھی کوئی قوت ہوگی تو ہمارے سامنے پیچھے ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.